السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 12 شدت پسندوں کی سزاؤں کی توثیق کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
عشرت جہاں کے اہل خانہ نے ڈیوڈ ہیڈلی کے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ عشرت لشکر طیبہ کی دہشت گرد تھی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب میں محکمہ تعلیم کے دفتر پر فائرنگ میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کی طرف سے صنعتی پارک میں کام کی معطلی کا اعلان ایک اعلان جنگ کے مترادف ہے. اور امریکی سینٹ میں شمالی کوریا کے خلاف سخت تعزیرات منظور کر لی گئی ہیں. اور روس نے کہا ہے کہ وہ شام میں فائر بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ وہاں جاری خانہ جنگی کے خاتمے پر مذاکرات کے لیے وزرائے خارجہ میونخ میں جمع ہو رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر ملک میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی باقاعدہ یا منظم موجودگی کی تردید کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں اس بات کو دہرایا کہ پاکستان میں داعش کی کوئی منظم موجودگی نہیں ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر ملک میں داعش کی منظم موجودگی سے انکار کیا ہے، مگر مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو داعش کے خطرے کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے واضح پالیسی تشکیل دینی چاہیے.
We have said this thing before and let me say once again, there is no organized presence of Daesh in Pakistan.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریہ نے جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ پاکستان میں داعش کا کوئی منظم وجود نہیں. اس سے قبل پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ چند افراد داعش کا نام استعمال کر کے توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس تنظیم کا ملک میں کوئی وجود نہیں. تاہم بعض قانون ساز اور مبصرین کہتے ہیں کہ ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں داعش موجود ہے. گزشتہ ماہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان سے لگ بھگ 100 افراد نے داعش میں شمولیت کے لیے عراق اور شام کا سفر کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب سے داعش سے وابستہ 42 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو لوگوں کو اس شدت پسند تنظیم کی طرف راغب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. بدھ کو انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان نے بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور کو بتایا کہ لشکر جھنگوی اور سپہ صحابہ جیسی تنظیمیں داعش کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں. حالیہ ہفتوں میں ملک کے مختلف حصوں میں ذرائع ابلاغ کے کئی اداروں پر حملے کیے گئے جہاں حملہ آور پمفلٹ یعنی تحریری پرچے چھوڑ گئے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ حملے داعش کی جانب سے کیے گئے. عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر الیاس احمد بلور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں پہلے سے موجود شدت پسند عناصر اب داعش میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں.
طالبان تھے ان میں سے چند داعش بن گئے ہیں، چند طالبان رہ گئے ہیں اور داعش جو ہے وہ حقیقت پاکستان میں اتنے منظم نہیں ہے جتنے منظم وارداتیں جو کر رہے ہیں طالبان جو کر رہے ہیں. میرے ذہن کے مطابق داعش اتنی منظم نہیں ہے لیکن ہیں صحیح ڈیفینیٹلی یو کانٹ ڈینائی اٹ.
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں طالبان نے اپنے پاؤں مضبوط کیے ہیں جس سے پاکستان میں بھی اس تنظیم کے پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے جس کے باعث اپنی تنظیموں سے الگ ہونے والے چند سخت گیر عناصر داعش میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں.
وہ عناصر جو اپنا ذہن نہیں تبدیل کرنا چاہتے یا ان کو گائیڈ لائن یہاں نہیں مل رہی، وہ اپنے آپ کو ایک نیچرل ایفیلیٹ جو ہے وہ داعش سے سمجھتے ہیں. ایک فیکٹر وہ ہے اور دوسرا فیکٹر یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ بہت قوی امکانات ہیں، بہت فرٹائل گراؤنڈ ہے پاکستان داعش کے پنپنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کی پریزنس کو ریکگنائز کرنا چاہیے और जो उनका दायरा कार है एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन और टीटीपी के हवाले से, उसमें दाइश को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन टाइम दाइश जिस तरह रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करती है, वैसे इन जमातों ने कभी नहीं किया।
इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने जुमेरात के रोज़ 12 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीख कर दी है, जिनको ये सजाएं फौजी अदालतों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के एक सिलसिले में मुलव्वस होने की बिना पर सुनाई थी। तफसीलात के साथ मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 12 सख्तगीर दहशतगर्दों की सजाओं की तौसीक कर दी है। फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि जिन मुजरमों की सजाओं की तौसीक की गई, वो दहशतगर्दी के संगीन जरायम बशमूल बन्नू जेल तोड़ने, मुसल्ला अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन पर हमलों में मुलविस थे। जिन दहशतगर्दों की सजाओं की तौसीक की गई, उनका ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और सिपाही सहाबा से है। बयान में बताया गया कि मोहम्मद अरबी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरगर्म कारकुन था और वो 2012 में बन्नू जेल पर हमले में मदद करने में मुलविस था। मोहम्मद अरबी के बारे में बताया गया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर हमलों में भी मुलविस था, जिनमें कई फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए। बयान में कहा गया कि मोहम्मद अरबी जैली अदालत में एतराफ जुर्म कर चुका था। एक और सजा याफ्ता मुजरम रफीउल्ला के बारे में बताया गया कि वो कलदम सिपाही सहाबा से वाबस्ता था, जबकि कारी आसिफ महमूद का ताल्लुक भी सिपाही सहाबा से बताया गया। ये दोनों सैयद वकार हैदर के कत्ल में मुलविस थे। शवाले नामी मुजरम के बारे में बताया गया कि वो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रुकन था और उसे सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई। मोहम्मद जीशान और नासिर खान का ताल्लुक अलकायदा से था और दोनों को मुसल्ला अफवाज पर हमलों में मुलव्वस होने पर सजाए मौत सुनाई गई। शौकत अली का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्ला अफवाज के एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस था। इमदादुल्ला और मोहम्मद इरफान का ताल्लुक भी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया गया। ISPR के बयान के मुताबिक ये दोनों तालीमी इदारों को तबाह करने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। साबिर शाह खानदाद और अनवर अली भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता थे और उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए गुज़श्ता साल मुल्क में 2 साल के लिए फौजी अदालतें कायम की गई थीं, जिनसे अब तक कई दहशतगर्दों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते ही पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 4 मुजरमों की सजाए मौत पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ चलाए गए मुकदमात के बारे में मज़ीद तफसीलात तलब की थी। जिन मुजरमों की सजाए मौत पर अमल दरामद रोका गया, उनमें पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में बतौर सहूलतकार किरदार अदा करने के जुर्म में सजा याफ्ता 2 मुजरम भी शामिल थे। फौजी अदालतों के क्याम के खिलाफ बाज़ हल्के बशमूल वकला और इंसानी हकूक की तंजीमें तहफ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि मुल्क को दरपेश गैर मामूली हालात से निमटने के लिए महदूद वक्त के लिए ये अदालतें कायम की गई हैं, जहां मुकदमात के दौरान मुलजमान को सफाई का मुकम्मल मौका फराहम किया जाता है। पाकिस्तान को एक दिहाई से जायद अरसे से बदतरीन दहशतगर्दी का सामना रहा है। अगरचे गुज़श्ता 1.5 साल से जायद अरसे से जारी भरपूर कार्रवाइयों के बाद मुल्क में दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़ने के ऐलानात किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी शिद्दत पसंद वक्फे से अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता माह दहशतगर्दों के गिरोह ने चारसदा की बाचा खान यूनिवर्सिटी पर मौलिक हमला किया था, जिससे बज़ाहिर ये जाहिर होता है कि अब भी अस्करियत पसंद मुनज़्ज़म हमले करने की सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सन 2004 में भारतीय शहर अहमदाबाद में हलाक हो जाने वाली खातून इशरत जहां के खानदान ने डेविड हेडली के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है कि इशरत जहां लश्कर तैयबा के लिए काम करती थी। नई दिल्ली से रिपोर्ट भेजी है सुहेल अंजुम ने।
15 जून 2004 को अहमदाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ में हलाक होने वाली मुंबई की एक 19 साल तालिबा इशरत जहां के अहले खाना ने डेविड कोलमैन हेडली के इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की दहशतगर्द थी। डेविड हेडली, जो कि एक पाक अमरीकी शहरी और मुंबई हमलों का मुलजिम है, 3 रोज से मुंबई की एक अदालत में नामालूम मकाम से वीडियो रबते के जरिए बयान दे रहा है। मुंबई हमलों में अपना जुर्म कबूल करने के बाद वो वादा माफ गवाह बन चुका है। हेडली ने कहा कि उसने जमात-उद-दावा के जकीर रहमान लखवी से सुना था कि इशरत एक दहशतगर्द है। इशरत की वालिदा शमीम कौसर और बहन मुसर्रत जहां ने मुंबई के इलाके मुंबरा में वाक़ अपनी रहायशगाह से मीडिया से बातचीत में कहा कि इशरत जहां बेकसूर थी। हेडली ने पहले भी यही बातें कही थीं और उनका जवाब हम दे चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई नया सबूत सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो सच था वो अदालत में आ गया। बकौल उनके, अब बड़े लोग अपना नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इशरत की माँ और बहन ने मजीद कहा कि इशरत की मौत एक साजिश के तहत हुई जिसमें बड़े लोग शामिल रहे हैं, वो एक फर्जी मुठभेड़ थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि तहकीकात से मुठभेड़ का फर्जी होना साबित हो चुका है। इशरत जहां की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि हेडली का बयान भारतीय कानून की रूह से कोई सबूत नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी वकील उज्जवल निकम ने उसके सामने 3 नाम रखे थे और उसने इशरत का नाम ले लिया। याद रहे कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ के दौरान इशरत, जावेद शेख और 2 पाकिस्तानी शहरियों अमजद अली राना और जीशान जौहर को हलाक किया गया था। अहमदाबाद पुलिस का दावा था कि ये लोग लश्कर तैयबा के दहशतगर्द थे और उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को हलाक करने के मिशन पर आए थे। बीजेपी के मौजूदा सदर अमित शाह उस वक्त गुजरात के वजीर दाखिला थे। उनका नाम मुठभेड़ में आया था लेकिन CBI ने 2014 में ये कहते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अमित शाह और बीजेपी की जानिब से भी मुठभेड़ में उनके मुलविस होने की तरदीद की जाती रही है। CBI ने 2014 में इस मामले को अदालत में बंद कर दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सऊदी अरब के जनूबी इलाके में एक सरकारी दफ्तर में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए हैं। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान जनरल मंसूर तुर्की ने सहाफियों को बताया है कि वाकया जुमेरात को जनूबी सूबे जुजान के इलाके बनी मालिक में वाकई महकमे तालीम के मकामी दफ्तर में पेश आया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। वाकये में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद महकमे तालीम के मुलाजिम हैं। मकामी ज़राए इब्लाग का कहना है कि फायरिंग का वाकया ज़ाती रंजिश का नतीजा हो सकता है। सऊदी अखबार ने अपनी वेबसाइट पर जाए वाकया की एक तस्वीर जारी की है जिसमें एक 4 मंजिला इमारत के सामने पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस देखी जा सकती हैं। रूस ने कहा है कि वो शाम में फायरबंदी पर बात करने के लिए तैयार है, जबकि वहां जारी खाना जंगी के खात्मे पर मुज़ाकरात के लिए वज़राए खारजा म्यूनिख में जमा हो रहे हैं। अमरीका, रूस और शाम की इमदाद के 17 रुकनी बैन अल-अक़वामी ग्रुप के अरकान जर्मनी में बातचीत के मुतअद्दिद दौर कर रहे हैं, जहां म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ग्रुप का मरकजी नुकता रूस की शाम के लिए फायरबंदी की तजवीज़ है। रूसी खबरसा इदारे तास के मुताबिक नायब वजीर खारजा गुनादी गातिलोफ ने कहा कि वो फायरबंदी के तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए तैयार है। मगरबी मीडिया ने इतला दी है कि रूस ने 1 मार्च से फायरबंदी की तजवीज़ पेश की है। अमरीका की सेनेट ने शिमाली कोरिया में और उसके गैर मुल्की मावनीन पर सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। बुध को इस पाबंदी के हक में तमाम 96 वोट आए और किसी ने भी इसकी मुखालफत नहीं की, जो कि इतवार को प्योंगयांग की तरफ से तवील फासले के रॉकेट और हालिया जौहरी तजर्बे का रद्द अमल था। सेनेट की कमेटी बराए उमूर खारजा के चेयरमैन रिपब्लिकन बॉब क्रोकर का कहना था कि शिमाली कोरिया के बारे में अमरीका की पॉलिसी दहाइयों तक एक संगीन नाकामी रही है और सख्त ताज़ीरात का एक इलाज साबित हुआ है। ये बिल शिमाली कोरिया की मादनियात की तिजारत और दीगर ऐसी सरगर्मियों को निशाना बनाता है जिससे ये मुल्क रकम हासिल करता है, और ऐसी चीनी और दीगर कंपनियां भी इसकी जद में हैं जो प्योंगयांग के साथ मिलकर काम करती हैं। रायशुमारी से कबल दोनों जमातों के सेनेटर्स ने अपनी अपनी तकारीर में शिमाली कोरिया की क़यादत की मजम्मत की। शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की तरफ से काइसोंग मुश्तरक सनती पार्क में काम मुअत्तल करने के इकदाम को इलाने जंग करार दिया है और कहा है कि वो इस सनती पार्क में काम करने वाले तमाम जनूबी कोरियाई बाशिंदों को निकाल रहा है और वहाँ काम करने वाली जनूब की तमाम कंपनियों के असासे मुंजमद कर रहा है। मजीद तफसीलात यास्मीन जमील से।
कोरिया के पुरअमन इंजमाम से मुतालिक शिमाली कोरिया की कमेटी का ये इंतबाह जनूबी कोरिया के कारकुनों की जानिब से इंडस्ट्रियल पार्क से آلات اور مشینری سرحد پار لے جانے کا عمل شروع کرنے کے چند گھنٹے بعد منظر عام پر آیا۔ جنوبی کوریا کے کئی افراد سول کے اس اقدام کو تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے باشندے کرس نے جنوبی کوریا کی جانب سے انڈسٹریل پارک میں اپنی سرگرمیاں معطل کرنے کے فیصلے پر اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
사실 그 북한이 이제 여러 가지 문제들을 일으키는 것들이 여러 번 있었지 않습니까? 네, 앞으로 지금까지 저희 한국 정부 쪽에서는 이제
شمالی کوریا بہت سے مسائل کھڑے کر چکا ہے، لیکن جنوبی کوریا کی حکومت نے خاموشی کے ساتھ اپنی پالیسی جاری رکھی ہے۔ میں ذاتی طور پر انڈسٹریل پارک میں مشترکہ سرگرمیاں روکنے کے اس فیصلے سے متفق ہوں۔ یہ شمالی کوریا کے لیے اپنی غلطیوں کے احساس کا ایک موقع ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کے باشندے کرس کے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے تمام شہریوں کو انڈسٹریل کمپلیکس چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہ جانے والے سامان کو ضبط کر رہا ہے، اور اس نے مرکز کو ایک فوجی علاقہ قرار دے دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سول کے ساتھ بات چیت کے اپنے تمام فوجی رابطے منقطع کر رہا ہے، جن میں فائر بندی والے قصبے پانمن جوم میں قائم کی جانے والی ہاٹ لائن بھی شامل ہے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی جانب سے اس کے جوہری تجربے اور بیلسٹک میزائل ہتھیاروں کے پروگرام کے باعث اس ملک کے ساتھ چلائے جانے والے ایک مشترکہ انڈسٹریل کمپلیکس میں اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ گیون کے الفاظ، ہماری فوج لوگوں کی زندگیوں اور تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے اس وقت کائسونگ انڈسٹریل کمپلیکس میں پیدا ہونے والی کسی بھی امکانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ گیون کے۔ سول میں مظاہرین نے جمعرات کے روز احتجاج کرتے ہوئے شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کے پوسٹرز کو نظر آتش کیا۔ وہ گزشتہ اتوار کو ان کی جانب سے ایک میزائل داغنے کی اجازت دینے پر اپنی برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے نیٹو کے یورپی اراکین کو پھر سے یقین دہانی کے اقدامات کے سلسلے میں امریکی دفاعی بجٹ میں سے 3.4 بلین ڈالرز دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
برسلز میں وزرائے دفاع کے مابین دو روزہ میٹنگ کے اختتام پر ایش کارٹر نے کہا کہ یہ رقم نیٹو کے لیے امریکہ کی جانب سے ماضی میں مختص کی گئی رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد مشرقی یورپی اتحادیوں کے خلاف روس کی اشتعال انگیزی سے نمٹنے کے لیے نیٹو کی کوششوں میں مدد فراہم کرنا ہے۔
As I told my NATO counterparts, this will support more rotational US forces in Europe.
جیسا کہ میں نیٹو ہم منصبوں کو بتا چکا ہوں کہ اس سے یورپ میں جو امریکی فوجیں اپنی باری پر آتی ہیں ان کو مدد ملے گی، جس میں فوجی تبدیلیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں ایک مسلح بریگیڈ کی مدد کرنا بھی شامل ہے جو پورے سال وہاں متعین رہے گی۔ اس سے اتحادیوں کے ساتھ مشقیں کرنے اور انہیں مزید ٹریننگ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے۔ ایش کارٹر نے جرمنی، ترکی اور گریس سے اس تجویز پر متحد ہونے کو کہا جس کے تحت بحر الکاہل کے خطے میں پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے نیٹو کے اقدامات کو توسیع دینا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تجویز کے نفاذ کے لیے نارتھ اٹلانٹک کونسل نیٹو عہدیداروں کو مشاورت فراہم کرے۔ میٹنگ کے اختتام پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولن برگ نے یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے نیٹو کی کوششوں کی تفصیلات بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی نیول فورسز ان عالمی کوششوں میں حصہ لیں گی جس کا مقصد بحر الکاہل کے بعض حصوں میں غیر قانونی پناہ گزینوں کا راستہ روکنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ فورسز آپریشن کی نگرانی کرنے اور خطے میں یورپی یونین کے عہدیداروں کے ساتھ مل جل کر کام کرے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی اور سابق کاروباری شخصیت کارلی فیورینا نے اس دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ریپبلکن نامزدگی کی دوڑ سے ان دونوں امیدواروں کے دستبردار ہونے سے اب اس جماعت کے میدان میں امیدواروں کی تعداد 7 رہ گئی ہے، جو کہ ایک وقت ایک لمحے پر 17 تھیں۔ اب عرب پتی کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر ریپبلکن امیدواروں کے لیے مقابلہ قدرے آسان دکھائی دیتا ہے۔ امریکی صدارتی دوڑ ریاست جنوبی کیرولائنا پہنچ گئی ہے، جہاں ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز اپنی نیو ہیمپشائر کی اس ہفتے کی برتری کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بدھ کی رات ایک امریکی ٹاک شو میں سینڈرز نے نوجوانوں کے لیے اپنے پیغام کی وضاحت کی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار برنی سینڈرز کا کہنا تھا،
سیکنڈ پارٹ دیٹ آئی تھنک ینگ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ از ہاؤ ڈز اٹ ہیپن دیٹ ود آل آف دس ٹیکنالوجی اینڈ پروڈکٹیویٹی ان آور اکانومی۔
سینڈرز کہہ رہے ہیں، دوسرا حصہ یہ ہے کہ نوجوان اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں تمام تر تکنیک اور پیداوار کے باوجود وہ اپنے والدین کے مقابلے میں ممکنہ طور پر کم معیار زندگی حاصل کریں گے، جبکہ تمام آمدنی اور دولت اوپر والے 1% طبقے کو حاصل ہے۔ تو یہ نوجوان بے عقل نہیں ہیں اور وہ منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پرائمری انتخابات جنوبی کیرولائنا میں 27 فروری کو ہوں گے۔
ترک صدر کی جانب سے یہ الٹیمیٹم اسلامک اسٹیٹ کے خلاف قائم اتحاد کے سربراہ بریٹ میک گرک کے اس دورے کے ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے جو انہوں نے شام کے ایک قصبے کوبانی میں کیا تھا، جہاں انہوں نے کرد گروپ پی وائی ڈی اور اس کی ملیشیا وائی پی جی کے ارکان سے ملاقات کی تھی۔ امریکی فورسز وائی پی جی گروپ کی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں مدد کر رہی ہیں، لیکن انکرہ اس شامی کرد گروپ پر یہ کہتے ہوئے دہشت گرد تنظیم ہونے کا الزام لگاتا ہے کیونکہ وہ ایک کرد باغی گروپ پی کے کے سے منسلک ہے، جس کے ساتھ ترک فورسز ملک کے شمال مشرق میں لڑ رہی ہیں۔ نیٹو کے لیے امریکی سفیر ڈاگلس لوٹ شام کے کرد گروپس کی اہمیت کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہوئے ترک صدر کے الٹیمیٹم کی حیثیت کٹھا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
These are not new concerns with regard to U.S. contact and U.S. support for the Syrian Kurdish groups. And of course, the visit that you're referring to took place in
وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے کرد گروپ سے امریکی رابطوں اور ان کی مدد کے حوالے سے تحفظات نئے نہیں ہیں، اور بلا شبہ کوبانی کے قصبے میں وہ دورہ ہوا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شام کے ان کرد گروپس کی مؤثر لڑائیوں کی وجہ سے ہی اس قصبے کا زیادہ تر حصہ آزاد کروا لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے نیٹو کے لیے امریکی سفیر کے۔ اب جبکہ انکرہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ہونے والی امریکی قیادت کی کارروائیوں کے لیے ہوائی اڈے فراہم کر رہا ہے، اس لیے واشنگٹن کو شام کے کرد گروپس کی مدد کے معاملے میں ایک نازک توازن قائم کرنا پڑ رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ماسکو شام کے کرد اتحاد کا ساتھ دے رہا ہے۔ روس نے پی وائی ڈی کی موجودگی کی بھرپور حمایت کی، جس کا انکرہ نے گزشتہ مہینے جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں کامیابی کے ساتھ راستہ روک دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ماسکو شام کے کردوں کو اسلحہ بھی فراہم کر چکا ہے۔ ویب سائٹ آلمونیٹر کے سیاسی کالم نگار قدری گرسل کہتے ہیں کہ سفارتکار میک گر کا کوبانی کا دورہ امریکہ کے لیے حکمت عملی کے اعتبار سے اہم تھا۔
It's a very important gesture. It's a provocative gesture, but legitimate one. It was a move destined to confirm United States' position vis-a-vis Syria Kurds.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ ایک بہت اہم اشارتی علامت ہے، یہ اشتعال دلانے والی علامت ہے، لیکن اس کی حیثیت جائز اور مناسب ہے۔ یہ ایک طے شدہ اقدام تھا جس کا مقصد یقینی طور پر امریکہ اور شام کے کردوں کے تعلق کی تصدیق کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انکرہ کو بھی ایک پیغام دینا تھا۔ اور امریکہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ پی وائی ڈی کے کردوں کو روسیوں کی جانب دھکیلا جائے، اور یہ حقیقتاً وہی چیز ہے جو انکرہ کر رہا ہے۔ تجزیہ کار قادری کرسل کہتے ہیں کہ یہ کشیدگیاں ان تعلقات کے اثرین و تعین کا باعث بنی ہیں۔
Washington sees Ankara as a friend, but in the eyes of Washington, Ankara is an untrustworthy, unreliable, unpredictable
وہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن انکرا کو ایک دوست کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن واشنگٹن کی نظر میں انکرا ایک ناقابل بھروسہ، ناقابل اعتماد اور ایک ایسا دوست ہے جس کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ انکارا اور واشنگٹن مشرق وسطی کے حوالے سے ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے قادری کرسل کے۔ واشنگٹن بہر طور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اپنی لڑائی میں ترکی کو مسلسل ایک کلیدی اتحادی قرار دیتا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں کہ جب واشنگٹن کی ترجیح اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینا ہے اور شام کے کرد شام میں اسلامک اسٹیٹ کی فورسز کے خلاف لڑنے والی مؤثر ترین فورسز میں شامل ہیں، اس لیے ترک امریکہ تعلقات بظاہر آنے والے کچھ عرصے کے لیے یقینی طور پر بدستور کشیدہ رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کئی سائنسی مطالعوں میں ظاہر ہو چکا ہے کہ بچوں پر زیادہ روک ٹوک کرنے سے نہ صرف بچوں کی نفسیاتی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ والدین کے ساتھ بچوں کے مستقبل کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جنرل یوتھ اینڈ ایڈولیسنس کے جنوری کے شمارے میں اسی موضوع پر ایک نئی تحقیق شائع ہوئی ہے۔ امریکی یونیورسٹی ورماؤنٹ میں سائیکولوجیکل سائنس کے شعبے سے وابستہ محققین کیتلین اور وگنر اور جمی ابائٹ کہتے ہیں کہ ان عوامل کا مطالعہ کرتے ہوئے جو جوانی میں والدین کے ساتھ جارحیت کے لیے خطرہ بڑھا سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ والدین کے نفسیاتی کنٹرول کا نوجوانوں کے رد عمل اور جارحیت کے رویے کے ساتھ تعلق ہے۔ مطالعے کے نتائج سے پتہ چلا کہ ایسے والدین جو بچوں کو اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے ان پر جذباتی دباؤ مسلط کرتے ہیں، وہ انہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اور انہیں ایک ایسا نوجوان بنا دیتے ہیں جس کا رویہ کالج میں دوستوں کے ساتھ جارحانہ ہوتا ہے۔ اس مطالعے کے محقق جمی ابائٹ اور ان کے ساتھی تحقیق کاروں نے 180 کالج کے طالب علموں کو بھرتی کیا، جن میں سے اکثریت لڑکیوں کی تھی۔ محققین نے ایک مشاہدے کے دوران شرکا کے پسینے کی سطح ریکارڈ کی اور اس دوران ان سے سوالات پوچھے گئے۔ مثلاً ایک سوال میں پوچھا گیا کہ وہ ایسے تکلیف دہ واقعات کو دہرائیں جن میں انہیں کسی اپنے سے چوٹ پہنچی ہو۔ ہر تجربے کی بنیاد پر شرکا کے غصے کی پیمائش SCLR ٹیسٹ کے ذریعے کی گئی۔ جس طلبہ کا پسینہ زیادہ تھا اس کا SCLR زیادہ تھا۔ محققین نے ایسے شرکا کے جوابات کو زیادہ جارحانہ تصور کیا جن میں سوچ کیے بغیر ردعمل کرنے کا امکان تھا۔ مثلاً وہ کسی برے پیغام کو بلا سوچے سمجھے لمحہ بھر میں دوستوں کو سینڈ کر سکتے تھے۔ دوسری طرف کم پسینے والے طالب علم جن کا SCLR کم تھا، وہ پرسکون تھے اور جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے بجائے سوچتے تھے۔ ایک علیحدہ سوال نامے سے یہ انکشاف ہوا کہ والدین کا بچوں پر زیادہ کنٹرول زیادہ غصے کو اور کم کنٹرول نے کم غصے کو ظاہر کیا۔ مطالعے سے ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے ظاہر ہوا کہ دباؤ میں رکھنے والے والدین اور ان کے بچوں کے درمیان تعلقات میں غصہ بھرا تھا۔ اس قسم کے تعلقات نے ایک ایسے رشتے کو جنم دیا تھا جس میں ایک کا عمل دوسرے کے جذبات اور سماجی رتبے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تحقیق کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ڈاکٹر جمی ابائٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اچھے والدین کی تربیت بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور دوستوں کے درمیان جارحانہ رویہ اپنانے سے روکتی ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ توانائی کے معاون سیکرٹری برائے بین الاقوامی امور جوناتھن ایل کائن نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں توانائی کے شعبے میں فنی معاونت کے پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ $30 لاکھ معاونت کا یہ منصوبہ پاکستان میں توانائی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کثیر الادارتی فنی و معاونت پروگرام کا اجرا امریکہ نے پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات، وزارت پانی و بجلی اور وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ امریکی سفارتخانے سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس 3 سالہ پروگرام پر عمل درآمد امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی کے اشتراک سے کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت امریکی محکمہ توانائی کی قومی تجربہ گاہوں سے ماہرین کو پاکستان لایا جائے گا، جو پاکستانی ماہرین کے ساتھ مل کر توانائی سے متعلق مربوط منصوبہ بندی، باکفایت توانائی اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں نجی شعبے کے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی تشکیل دیں گے اور وسائل کا انتظام کرنے میں مدد دیں گے۔ بیان کے مطابق معاون سیکرٹری الکائن نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اشتراک کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے قانون سازوں نے کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
روس نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں دونوں ملکوں کا تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کلیدی ممالک میں شامل ہے اور اس ضمن میں پاکستان کے ساتھ روس کا تعاون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے کے بعد تعلقات حالیہ برسوں میں بہتر ہونا شروع ہوئے اور روس نے خاص طور پر دفاعی شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی 2014 میں اٹھا لی تھی، جبکہ ان کے درمیان لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی پر بھی بات چیت طے پا چکی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن 1980 کی دہائی میں روس کی افغانستان میں مداخلت کے وقت پاکستان اس کے خلاف درپردہ امریکی جنگ میں شامل ہوا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ماضی کی دوریوں میں مزید خلیج حائل ہو گئی تھی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری اور خصوصاً خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دے کر مضبوط بنانے کا خواہاں ہے اور اس ضمن میں روس اور چین کے ساتھ تعلقات خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے سربراہ شیخ روہیل اسکر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان اور روس کے بہتر ہوتے تعلقات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اپنے قومی مفاد کے پیش نظر مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
پاکستان نے اب اپنا ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج نہیں کیا، لیکن اپنے دروازے باقی لوگوں پہ بھی کھول دیے ہیں۔ اس کے بغیر تو آپ ترقی کر نہیں سکتے نا، اور روس اور چائنا وہ ایک بلاک ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جہاں تک آپ کے اپنے ملک کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے راستے کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف آپ جھک جائیں اور باقی دنیا کو آپ اپنے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ مناسب بھی نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔
حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ عسکری عہدیداران بھی ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ ہی روس کی فوج کے سربراہ اولیگ سلوکوف نے اعلان کیا تھا کہ روسی زمینی فوج پہلی بار پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کرے گی۔ یہ ساری پیش رفت شیخ روہیل اسکر کے نزدیک پاکستان کے لیے بہت سود مند ہے۔
پاکستان کے لیے اب وقت آ گیا کہ آپ اپنے ملک کے لیے ایسے ممالک کے ساتھ جو آپ کے قریب و جوار میں ہیں اور طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات اور اپنے حالات کو بہتر کریں، اپنے دوستانہ تعلقات کو استوار کریں، تو یہ خوشائند چیز ہے پاکستان کے لیے۔
پاکستان امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے، لیکن ان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ تاہم اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ معاملات اور باہمی تعاون بہتر کر رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی فوج نے کہا ہے کہ 6 روز قبل کشمیر کے متنازع علاقے میں واقع سیاچن میں برفانی تودے کے نیچے سے زندہ برآمد ہونے والے فوجی کی ایک ہسپتال میں موت واقع ہو گئی ہے۔ فوج کے ایک ترجمان کرنل روہن آنند کا کہنا تھا کہ لانس نائک منومان تھاپا کو تشویشناک حالت میں نئی دہلی کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، تاہم اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور جمعرات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے پیر کو برفانی تودے کے نیچے سے زندہ برآمد کر لیا گیا تھا، جبکہ دیگر 9 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ تلاش کا کام شروع ہونے کے ایک دن بعد فوج نے کہا تھا کہ کسی کے زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، تاہم بعد میں امدادی کارکنوں نے منومان تھاپا کو معجزانہ طور پر زندہ برآمد کر لیا۔ گزشتہ ہفتے سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں 19,600 فٹ کی بلندی پر 10 فوجی ایک برفانی تودے کے نیچے دب گئے تھے، جہاں پر بھارت اور پاکستان 3 دہائیوں سے وقتاً فوقتاً برسر پیکار رہے ہیں۔ سیاچن کو دنیا کی چھت پر واقع میدان جنگ کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سن 2004 میں برطانوی سفیر پر ہونے والے بم حملے کے 3 مجرموں کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ان انتہا پسندوں کو سن 2008 میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جن میں حرکت المجاہدین نامی گروپ کے سربراہ مفتی عبدالحنان بھی شامل تھے۔ یہ حملہ شمال مشرقی ضلع سلہٹ میں نماز جمعہ کے بعد کیا گیا تھا، جس میں 3 افراد ہلاک اور ڈھاکہ میں برطانوی ہائی کمشنر انور چودھری سمیت 50 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ وکیل استغاثہ شیخ منیر الزمان کبیر نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے مفتی عبد الرحمان سمیت 3 مجرموں کی سزائے موت اور حملے میں ملوث دیگر 2 مجرموں کی عمر قید کو برقرار رکھا ہے۔ اس شدت پسند گروپ پر دیگر کئی حملوں کے الزامات بھی ہیں، جن میں سن 2004 میں اس وقت کی حزب مخالف کی رہنما شیخ حسینہ واجد کے جلسے پر حملہ بھی شامل ہے۔ اس حملے میں 23 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ حسینہ واجد کی سماعت جزوی طور پر متاثر ہوئی تھی۔ عدالت کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں مذہبی شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش پائی جاتی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر رواں سال بین الاقوامی امدادی اداروں کی طرف سے فنڈز میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس سے مغربی کنارے، غزہ اور مشرقی یروشلم میں صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ وزارت خزانہ کے ایک عہدیدار دانا ارکات نے کہا کہ شام اور یمن کے بحران اور ایک بڑی تعداد میں یورپ جانے والے تارکین کی وجہ سے قلیل فنڈز کے باعث ایک مسابقت کسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ فلسطینی علاقوں کے لیے اشد ضروری مالی معاونت میں کمی سے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ فلسطینی حکام اور اقوام متحدہ مشترکہ طور پر سن 2016 کے لیے 57.10 کروڑ ڈالر کی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ نائجیریا نے کہا ہے کہ وہ دکوا کے پناہ گزین کیمپوں میں سیکیورٹی میں اضافہ کرے گا، جہاں 2 خواتین خودکش بمباروں کے حملے میں کم از کم 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایک حملہ آور خاتون حملے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ بورنو اسٹیٹ ایمرجنسی سے نمٹنے کے ادارے کے چیئرمین احمد ساتومی کا کہنا تھا، احمد ساتومی کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہونے والی خاتون بمبار نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قریبی قصبے بابوشے سے آئے تھے۔ اس نے لیڈر کی بھی نشاندہی کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے بم دھماکے کا ارادہ اس لیے ملتوی کر دیا کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے والدین وہاں کیمپ میں موجود تھے۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن شبہ بوکو حرام پر ہے۔ زمبابوے کی حکومت نے خوراک کی قلت کے بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے 1.5 بلین ڈالر کی اپیل کی ہے۔ ملک کے بعض حصے ایل نینیو کے اثرات سے پہلے ہی متاثر نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے رپورٹر سباستیان محفو نے ان متاثر علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
میزوینگو صوبے میں چیوی نامی ضلع کا، جو حرارے سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، شمار زمبابوے کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو خوراک کی قلت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پر زمین خشک ہے اور کہیں پر سبزہ نظر نہیں آتا۔ فصل اگنے کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی فصل نظر نہیں آتی۔ یہاں پر عام لوگوں کی طرح مویشی بھی دیکھنے میں بھوکے نظر آتے ہیں۔ 85 سالہ رومیکی نامی ایک مومر افراد کا کہنا ہے کہ اس نے اتنے برے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔
He says there used to be hunger, but never like this. He says
وہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک کی قلت رہی ہے، لیکن اس حد تک کی قلت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سارے مویشی مر چکے ہیں اور وہ بہت مایوس ہیں۔ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ زمبابوے کے نائب صدر ایمرسن کا کہنا ہے کہ صرف اس گاؤں میں اور اس کے قریبی علاقوں میں کل آبادی 3 ملین ہے، اور یہ کئی کئی دنوں تک خوراک کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ زمبابوے نے یہ اپیل اقوام متحدہ اور یو ایس ایڈ سمیت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنے والے دیگر اداروں سے کی ہے۔ زمبابوے میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار بشو پر جولی نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ اس حالیہ اپیل سے پہلے ہی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
So far about 60 million was mobilized, close to a million people are being reached with food support. Now given the new challenge in terms of doubling of this affected population, the need is almost $6 million
خرچ کیے جا چکے ہیں اور 1 million کے لگ بھگ افراد کو خوراک مہیا کی جا رہی ہے۔ متاثر افراد کی تعداد دوگنا ہو جانے کی وجہ سے اس نئی چیلنج کے سبب ضروریات بھی دو گنا بڑھ گئی ہیں۔ پورے خطے میں صورتحال انتہائی خراب ہے اور حال ہی میں ایتھوپیا کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور 10 million مزید افراد متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی 10 million مزید افراد متاثر ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے زمبابوے میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار بشو پیروجولی کے۔ قحط سے متعلق قبل از وقت انتباہ کرنے والے ایک تنظیم کے مطابق النینو کے اثرات افریقہ کے بعض حصوں میں لگائے گئے اندازوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان ممالک میں ایتھوپیا، زمبابوے، ملاوی، زامبیا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بہت سے سعودیوں کے لیے لفظ وہابی اسلام کی خالص ترین قسم کی تعلیمات کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا مذہب جو امن، رواداری اور صدقے اور خیرات کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ مخصوص نظریہ سخت موقف کے ان لوگوں کو بھی اپنے دائرے میں لاتا ہے جو انتہا پسند گروپس کے نظریوں کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں۔ سعودی عرب سے وائس آف امریکہ کی حیدر مڈک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
وہابیت کا تصور مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بہت سے لوگ جن میں سیاستدان، طالب علم، تجزیہ کار، سرگرم کارکن، دانشور، مقامی تاجر، مرد اور خواتین شامل ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی تقریباً صرف 10 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں باقاعدگی سے یہ سننا شروع کیا ہے کہ ان کا ذکر وہابی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سعودی گزٹ کے ایک سابق ایڈیٹر ان چیف اور ایک آزمودہ کار صحافی خالد المینہ کہتے ہیں،
There is no national religion in Saudi Arabia. The religion is Islam. There is interpretation and misinterpretation. There are people who misinterpret it. There are hardliners. Some of the hardliners who speak are
similar to the hardliners. سعودی عرب میں تو قومی مذہب نہیں ہے، یہاں کا مذہب اسلام ہے۔ اس کی ترجمانی اور غلط ترجمانی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کی غلط ترجمانی کرتے ہیں وہ سخت اور کٹر موقف کے حامل ہوتے ہیں۔ کچھ کٹر لوگ جس قسم کی ترجمانی کرتے ہیں وہ ISIS کے سخت موقف کے حامل لوگوں جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ حکومت کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ خالد المینہ سعودی عرب میں جن سخت موقف کے لوگوں کے متعلق بات کر رہی ہیں وہ خواتین کے حقوق، توہین مذہب اور جرائم کے لیے سزا یا تاوان جیسے مسائل پر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں اور دوسرے انتہا پسند گروپس کے نظریے کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کو کچھ انتہائی بنیادی فیصلے کرنے کے لیے مرد سرپرستوں کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دین سے انحراف کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ موت کی سزا عمومی طور پر سرعام گردن زنی کے ذریعے دی جاتی ہے۔ سعودی عرب مذہبی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا اور غیر مسلموں کو کھلے عام اپنے مذہبی عقائد اور رسومات انجام دینے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند پالیسی کے طور پر عیسائیوں، شیعہ مسلمانوں اور دوسروں کو سرعام ہلاک کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب ایسا نہیں کرتا، اور سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بات قرین انصاف نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ضابطۂ عمل کا، جو اسلامی قانون کے تحت ایک ریاست انجام دیتی ہے، ان انتہا پسندوں کے طریقہ کار سے موازنہ کیا جائے جو قتل و غارت گری اور سعودی عرب سمیت اپنے موقف سے اتفاق نہ رکھنے والے کسی بھی فرد کو غلام بنا کر جشن مناتے ہیں۔ جدہ میں گلف ریسرچ سینٹر کے چیئرمین عبدالعزیز ساگر کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی ممانعت کرتا ہے۔ ان کے الفاظ،
دی سعودی مفتی اینڈ دی سعودی ریلیجیس لیڈرشپ ہیو آلویز سیڈ دیٹ آئیسس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، آل واٹ دے آر ڈوئنگ ہیز نو ریلیشن ٹو اسلام اینڈ دے ٹوٹلی کنڈم۔
سعودی مفتی اور سعودی مذہبی قیادت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئیس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ان تمام کاروائیوں، رویوں اور عقائد کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں جو ISIS کے ارکان کہہ چکے ہیں یا کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جدہ میں گلف ریسرچ سینٹر کے چیئرمین عبدالعزیز ساگر کے۔ سعودی عرب اور اسلامک اسٹیٹ دونوں کے مذہبی نظریے میں 18ویں صدی کے شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تعلیمات کے کچھ حصے ضرور شامل ہیں، جنہوں نے اسلامی قانون کی سخت ترین تشریح و تفسیر کی تبلیغ کی تھی۔ کچھ سعودی مذہبی علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ تشریح و ترجمانی ہے جس کی انتہا پسند پیروی نہیں بلکہ اس کی غلط تعویل و تشریح اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ جدہ میں قائم کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر علی عمر بدادہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔
يحصل عندها انفصال، يحصل عندها انحراف وتستغل، فليس لداعش اي صله لا منهجيه ولا فكريه ولا من الناس۔
وہ کہتے ہیں کہ وہابیت کو مغرب میں ابھی حال ہی میں بڑے پیمانے پر زیر غور لایا گیا ہے، اور زیادہ تر ان انتہا پسند گروپس کے زاویہ نگاہ سے جو اسی طرح کی تعلیمات کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نتیجتاً پروفیسر علی عمر کہتے ہیں کہ وہابیت کو دہشت گردی کے نظریے میں خلط ملط کر کے بیرونی دنیا تک پیش کرنے میں میڈیا کا اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا کہ سخت موقف کے حامل لوگوں کا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو بحر ایجین میں جنگی جہاز بھیج رہا ہے جو تارکین وطن کے اسمگلروں کو نشانہ بنائے گا۔ نیٹو کا یہ مشن جمعرات کے روز شروع ہوا ہے، جسے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کی حمایت حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے توسط سے تشکیل دی گئی انکوائری کمیشن نے پیر کو اپنی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری حراستی مراکز سے ہزاروں شامی لاپتہ اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں حکومتی پشت پناہی میں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ بین الاقوامی کمیشن آف انکوائری برائے شام نے تیار کی ہے، جو 620 انٹرویوز پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل زیر حراست افراد اور شہادتوں سے حاصل ہوئی ہے۔ رپورٹ میں مرد، خواتین، بچوں اور بزرگ قیدیوں کے دل دہلا دینے والی داستانیں شامل ہیں، جو حکومت کی جانب سے قائم حراستی مراکز میں دی جانے والی اذیت اور غیر انسانی برتاؤ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ لاکھوں افراد غائب ہوئے ہیں، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو حکومتی افواج کی جانب سے شام کی سویل آبادی کے خلاف چلائی جانے والی وسیع پیمانے پر ایک باقاعدہ مہم کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں جیل کی غیر انسانی اور ذلت آمیز صورتحال کی بھی تفصیل بتائی گئی ہے، جس میں کوٹھڑیوں میں گنجائش سے زائد قیدیوں کو ٹھونسا جانا، خوراک اور صفائی کا غیر تسلی بخش انتظام، صحت عامہ تک رسائی کی عدم فراہمی، جس کے نتیجے میں انفیکشن اور دیگر طبی صورتحال کے باعث بڑے پیمانے پر ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں، متعدد حضرات جنسی زیادتی کا شکار بنے ہیں، کئی لوگ غلط رویے برتے جانے کے نتیجے میں نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ داعش کے خلاف بین الاقوامی کوششوں کے معاون امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار بریٹ میک گرگ نے کہا ہے کہ شام کے صوبے حلب پر ہونے والی یہ غار پناہ گزینوں کے ایک ناقابل قبول بہاؤ اور انسانی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ حال ہی میں کوبانی اور دیگر علاقوں کا دورہ کر کے آنے والے سفارتکار نے ایوان نمائندگان کے کمیٹی برائے امور خارجہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ متعدد قانون سازوں نے حلب کے محاصرے کے لیے روس کی فضائی مہم کی مدد سے شام کے بشار الاسد کی فورسز کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ قانون ساز ایلوٹ انجن نے میک گرگ سے دریافت کیا کہ آیا اوباما انتظامیہ شام کے شہریوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے نو فلائی زون نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے یا نہیں۔ میک گرگ نے اس پر اوباما انتظامیہ کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ فی الحال وقت نو فلائی زون قابل عمل آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کے لیے راہ ہموار کرنا اور شام میں جنگ بندی تک پہنچنا اتحادیوں کے رواں ہفتے میونخ میں ہونے والے مذاکرات میں اولین ترجیح ہوگی۔ میگر کا کہنا تھا کہ دمشق میں تبدیلی کے لیے ایک سیاسی عمل ضروری ہے۔ داعش کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک اسد اقتدار میں ہیں، کیونکہ ان کے بقول صدر اسد کے مظالم دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پاکستان کی وفاقی حکومت کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے تقریباً 12 لاکھ افراد، زلزلے سے متاثرہ تقریباً 75,000 افراد اور پاکستان کی 1,53,500 خواتین اور بچوں کو جو کم خوراکی کا شکار ہیں، ان سب کے لیے خوراک کی فراہمی کے واسطے امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے ذریعے امریکی حکومت نے $2 کروڑ مزید فراہم کیے ہیں. امریکہ کی جانب سے دی جانے والی یہ نئی امدادی رقم کو اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے زیر انتظام استعمال کیا جائے گا. یہ ادارہ حکومت پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ تقریباً 40,000 میٹرک ٹن گندم میں حیاتین کی آمیزش کر کے اسے مقوی آٹا بنائے گا. اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ پروگرام ان گروپوں میں 9,000 ٹن اشیاء خوردنی خرید کر تقسیم کرے گا. یو ایس ایڈ کی جانب سے یہ $2 کروڑ کا عطیہ ٹویننگ پروگرام کو دیا گیا ہے. یہ شراکت داری حکومت پاکستان، ورلڈ فوڈ پروگرام اور بین الاقوامی امداد دہندگان کے درمیان قائم ہوئی ہے. ٹویننگ پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان کی جانب سے دی گئی گندم کو پسوایا جائے گا اور آٹے میں غذائیت بخش اجزاء شامل کیے جائیں گے. اس کے بعد اسے خیبر پختونخوا صوبے اور آزاد قبائلی علاقے میں بے گھر ہونے والوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. امداد دہندگان کی طرف سے ملنے والے فنڈز کو گندم کی پسوائی، حیاتین والے اجزاء سمیت آٹے کو اسٹور کرنے اور پھر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹریننگ پروگرام کے لیے سب سے زیادہ امداد یو ایس ایڈ فراہم کرتا ہے اور اس نے 2013 سے اب تک اس پروگرام کے لیے 7.5 کروڑ دیے ہیں. حکومت امریکہ پاکستان میں غذائیت کی کمی کے شکار علاقوں میں رہنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کو محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک پہنچانے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے. یو ایس ایڈ مشن کے ڈائریکٹر جان گروک نے کہا ہے کہ امریکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو مسلسل امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ پرعزم رہا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ملیریا کی بات ڈینگی وائرس مچھر سے پھیلنے والا وہ مرض ہے جو دنیا بھر میں ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ ملیریا کی طرح ڈینگی بخار بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات جان لیوا بھی. پاکستان کی طرح دیگر ممالک میں بھی ماہرین اس کے سدباب کے لیے گوشہ ہیں. فلپینس میں حال ہی میں حکومت نے ایک نئی ویکسین کی فروخت کی اجازت دی ہے. اس سے پہلے صرف میکسیکو وہ ملک ہے جہاں اس کے علاج کے لیے ویکسین کے استعمال کی اجازت دی گئی. اس علاقے میں ویکسین تیار کرنے والی کمپنی سنوفی پیسٹیئر کے ڈینگی ویکسین آپریشنز کے سربراہ ڈاکٹر جوزلیٹو سانٹا آنا کہتے ہیں کہ یہ ویکسین ڈینگی وائرس کی چاروں اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہوئی ہے.
The vaccine actually is given in 3-dose schedule with a 6-month interval. It is being given from 9 years of age up to 45 years of age.
6 ماہ کے وقت سے اس ویکسین کی 3 خوراکیں دی جاتی ہیں. یہ ویکسین 9 سال سے 45 سال کے لوگوں کو دی جا رہی ہے. ڈینگی کے بیشتر مریض اسی عمر کے ہوتے ہیں، خاص طور پر ایشیا کے ان ممالک میں جہاں یہ وبا موجود ہے. ویکسین تیار کرنے والی یہ کمپنی اسے اپنی ایک بڑی کامیابی تصور کر رہی ہے. ڈاکٹر سانٹا آنا کہتے ہیں کہ وائرس پر کنٹرول اور اس ویکسین کے ذریعے ہلاکتوں میں 50% کمی ہوگی اور ڈینگی کے مریضوں کی تعداد سن 2020 تک 25% سے زیادہ کم ہو جائے گی. 15 ممالک میں 40,000 لوگوں پر کلینیکل ٹیسٹ کرنے سے اندازہ ہوا کہ 9 برس کے افراد میں سے 2/3 اس سے محفوظ ہو گئے، جبکہ 93% لوگوں میں اسے ڈینگی کی سب سے شدید قسم کے خلاف مؤثر پایا گیا۔ اگرچہ اس ویکسین کو طبی میدان میں ایک بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے، مگر اس بارے میں تشویش بھی موجود ہے کہ آیا اس سے ڈینگی وائرس کے خلاف طویل عرصے تک تحفظ حاصل رہے گا، اور ایک سوال اس پر آنے والی لاگت کا بھی ہے۔ دواؤں کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر ڈاکٹر سانٹا آنا کہتے ہیں کہ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی چاہتی ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تاہم ڈینگ ویکسیا کی قیمت کا تعین ابھی نہیں کیا جا سکا۔
We are committed to offering a fair and equitable price for the vaccine that is sustainable both for the company and the government. ہم نے عہد کیا ہے کہ ویکسین
کی قیمت ایسی ہوگی جو نہ صرف کمپنی برداشت کر سکے بلکہ وہ حکومت بھی جو اسے ایک پروگرام کے طور پر لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ 25 برسوں سے یہ ویکسین تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اب ایشیا اور لاطینی امریکہ کے 18 ممالک میں اس کے لائسنس کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جاپان، برطانیہ اور امریکہ کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی یہ ویکسین تیار کر رہی ہیں۔ ابتدا میں ڈینگی وائرس روایتی طور پر صرف گرم مرطوب ممالک میں پایا جاتا تھا، مگر شہری آبادیوں میں اضافے، سفر کے تیز تر ذرائع اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کی تقریباً نصف آبادی اس کے خطرے سے دوچار ہے، اور WHO کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 40 کروڑ نئے مریض سامنے آتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ سائنسدان برسوں سے گرین لینڈ میں برف کی اس تہہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو 1.7 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا میں انٹارکٹیکا کے بعد برف کی دوسری بڑی تہہ ہے۔ سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ میں یہ برف کتنی تیزی سے پگھل رہی ہے اور پانی کہاں جا رہا ہے۔ اس کے لیے سائنسدان سیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس جانور کی کمر پر ایک انتہائی جدید آلہ لگا کر گرین لینڈ کی برف کے نیچے اسے غوطہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو 500 میٹر نیچے تک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لگے آلات پانی کا درجہ حرارت اور اس کا کھاری پن ریکارڈ کرتے ہیں۔ پھر پانی سے باہر یہ اعداد و شمار ایک سیٹلائٹ کے ذریعے نیو یارک یونیورسٹی کی چھت کے اوپر ایک موسمی مرکز یا ویدر اسٹیشن کو بھیجے جاتے ہیں۔ نیو یارک یونیورسٹی کے ڈیوڈ اولنڈ کہتے ہیں،
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers is because the water is basically either cool at the freezing point۔
ان گلیشیئرز کے قریب گہرائی میں پانی کا درجہ حرارت معلوم کرنے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پانی یا تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نقطۂ انجماد تک پہنچتا ہے، یا نقطۂ انجماد سے کئی درجے گرم ہوتا ہے۔ اگر پانی ٹھنڈا ہو تو برف اس کی سطح پر بڑھتی جائے گی، لیکن اگر کئی درجے گرم ہو تو وہ مسلسل پگھلتی جائے گی، اور یوں سمندر کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا۔ روت مارٹرم ہالینڈ کے موسمیات کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is
not in satellites کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ عام طور پر برف کی تہہ میں اضافے سے زیادہ اس میں ہر سال کمی ہو رہی ہے۔ وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو، بلکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ بتدریج سکڑتی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ سیل پر لگے آلات کا کیا ہوگا، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آلات گوند سے جڑے گئے ہیں، اور ایک سال بعد یہ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور جانور کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق سن 1840 سے اب تک گرین لینڈ میں برف کی تہہ میں 60% کمی ہوئی ہے، اور زیادہ تر کمی گزشتہ 10 برسوں میں ہوئی ہے، اور آئندہ 100 برس میں اس کا 10واں حصہ بھی مزید پگھل گیا تو بے شمار شہر اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سمندر کی سطح بلند ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان چاہتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو اتنا عام کیا جائے کہ انسان خود اپنی حفاظت کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
ویب www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
ہماری اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ارسلان شریف اور اسفر امام، اور انجینئر زبیر الطیب۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی نفیسہ حود بھائی، پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔